بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه. ما بعد، مسائل الجاهلية درس جاری ہے اور آج کی نشست میں دو مسئلے بیان کرتے ہیں جو بالکل ملتے جلتے ہیں. مسئلہ نمبر 38، امام صاحب فرماتے ہیں الالحاد فی الصفات، اللہ تعالی کی صفات میں الحاد یعنی انکار کرنا، اللہ تعالی کی صفات میں الحاد کرنا، اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولكن ظننتم ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون، مگر تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ بے شک اللہ تعالی بے علم ہے بہت سارے تمہارے بہت سارے عملوں سے. سبحان اللہ، الحاد کا معنی ہے راہ راست سے ہٹ جانا. الحاد عام لفظوں میں سیدھے راستے سے ہٹ جانے کو الحاد کہا جاتا ہے، لحد. اور لحد جسے دیکھ جانتے ہیں کہ قبر میں ایک شق ہوتا ہے، ایک لحد ہوتی ہے. قبر دو قسم کی ہوتی ہے نا، جانتے ہیں کہ نہیں؟ ایک ہوتے شق کہ آپ سیدھی قبر ہوتی ہے، لحد کیا ہوتا ہے؟ سیدھے سے ہٹ کے اندر سے تھوڑا سا وہ ایک جگہ بنا دی جاتی ہے. تو جو سیدھے راستے ہٹ کے بنی جاتی ہے اسے لحد کہا جاتا ہے. تو آپ ہمیشہ جب الحاد کا لفظ آئے تو قبر کو یاد کرنا، دو فائدے ہیں، تو قبر یاد آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، پھر یہ لحد کا معنی بھی آپ کو نہیں بھولے گا کہ جو سیدھا ہے اسے ہٹ کے جو چیز اسے لحد کہا جاتا ہے، الحاد. اور الحاد اس میں کثرت سے کرنا، یعنی راہ راست سے ہٹ جانا، ہٹتے ہی جانا، ایک راستے سے ہٹ جانا اور بھی ہٹتے ہی جانا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شان و سبحان و تعالیٰ کی صفات ہیں، اور ہر ذات کی صفات ہوتی ہیں، اور ہر ذات اپنی صفات سے پہچانی جاتی ہیں. ہر ذات موجودات میں جتنی بھی ذوات ہیں، ہر ذات اپنی اپنی صفات سے پہچانی جاتی ہے. جتنی بھی موجودات ہیں، کوئی موجود، کوئی ذات بغیر صفات آپ تصور نہیں کر سکتے. ہاں ذہن میں تصور کر سکتے ہیں، ایک معدوم چیز ہے، آپ ذہن میں کوئی صفات بنا کے آپ ذہن میں کر سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً وجود میں کوئی ذات بغیر صفات کے ہوتی نہیں. یہ عقل والوں کو بات میں کر رہا ہوں میں، جو عقل والے جتنے بھی ہیں اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ کوئی ذات بغیر صفات کے ممکن ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بھی صفات ہیں، لیکن صفات الکمال ہیں، اور کمال کا معنی ہے کہ اس سے بڑھ کر آگے کوئی درجے نہیں ہے، اس سے آگے، اس سے بہتر کوئی درجے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ذات اور اسماء اور صفات کے تعلق سے بڑی پیاری پیاری آیات بیان فرمائی ہیں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیات تلاوت کرتے تھے، عربی لوگ عربی زبان میں قرآن، اور افصح و افصح العرب لغتن، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جب تلاوت کرتے تو صحابہ کرام کے سینے چوڑے جاتے اور دل ایمان سے بھر جاتے اور سکون اطمینان ملتا. ان میں سے کبھی کسی نے بھی، صحابہ کرام میں سے کسی نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں سوال کیا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی رحمان و رحیم تو ہے، لیکن مخلوق بھی تو رحمان و رحیم ہی، تو ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ مخلوق اور خالق دونوں میں مشابہت نہیں پیدا ہوتی؟ کبھی نہیں ملے گا آپ کو. اور قرآن مجید صحابہ کرام سے بڑھ کر کس نے پڑھا نہیں امت میں، سمجھنے کی بات میں کر رہا ہوں. جتنے وہ پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، باعمل، متقی، پرہیزگار، قرآن مجید کی قدر جاننے والے یہ صحابہ کرام تھے. سلف صالحین تو کوئی نہیں، سلف صالحین میں سے کسی نے بھی سوال نہیں کیا. صحابہ ہیں، ان کے جانشین تابعین، اتباع التابعین، جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے اس کے واحد کو لے لیا. یہی معنی، حقیقتاً یہی معنی ہے، اور یہی حق تھا. جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ جاہلیت میں کیونکہ رب کا جو اللہ تعالیٰ کا جو کنسیپٹ تھا جو کہ سوچ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بالکل محدود سی تھی اور یعنی مخدوش قسم کی ایک سوچ تھی ان کی، مشکوک اور مخدوش اور بڑے عجیب و قسم کی ان کی جو اللہ تعالیٰ کا ایک نظریہ تھا، بڑا عجیب عجیب و غریب سا تھا. تو ان اس عجیب و غریب نظریے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے بھی وہ بعض صفات کو مانتے تھے بعض کا انکار کرتے تھے، اور جس صفات کا انہوں نے انکار کیا ان میں سے ایک صفت العلم ہے. علم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین عرب کی زبانی جو ہے ان کے تعلق سے، ولیکن ظننتم مگر تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا تھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یعلم کثیرا مما تعملون، تو بہت کچھ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ نہیں جانتا، اسے بے علم ہے، اس لیے وہ جھوٹ بھی بولتے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ بھی اٹھاتے، ظلم بھی صحابہ کرام پر بھی ظلم کرتے. تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزیں جانتا ہے بعض نہیں جانتا، یہ دونوں سے اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، یہ ان کا گمان تھا. یعنی پوری آیت یہ سورت فصلت آیت نمبر 22 ہے، فصلت 22. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنتم تستطیعون، تم تو کبھی چھپنے والے نہ تھے، ان یشہد علیکم کہ تم پر گواہی دیں گے، سمعکم وابصارکم، سمعکم ولا ابصار ولا جلودکم، تم ہم سے چھپ نہیں سکتے کہ تم پر گواہی دیں گے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا سننا، تمہارا دیکھنا جو ہے، اور تمہاری جلدیں جلودکم. ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، لیکن تمہیں تو گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ نہیں جانتا، بے علم ہے بہت ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا تم سے چھپے ہو جو میں نہیں جانتا، بات چیزیں نہیں، تمہارے ایک ایک سننا دیکھنا، تمہارے جلد، تمہارا ظاہر، تمہارا باطن، سب کچھ میں جانتا ہوں، اور یہی گواہی دیں گے قیامت کے دن. تو یہ اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں نہیں جانتا ہوں. سبحان اللہ، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اور یہ گمان جو تم لوگوں نے یہ بدگمانی کی تھی اپنے رب کے ساتھ کہ وہ بہت سی چیزیں نہیں جانتا، اسی بدگمانی کی وجہ سے تمہیں ہلاک کیا گیا. ذرا عجب بات دیکھیں، ایک صفت کا انکار کیا اور ایک صفت کے انکار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے تمہیں تمہارے رب نے ہلاک کیا. یہ وہ زمانہ تھا، آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ آج کے زمانے میں یعنی یہ بھی الحاد ہے اللہ تعالیٰ کے صفات میں کہ ایک صفت کو نہیں مانا اور باقی مان لیا، یہ بھی الحاد ہے. اللہ تعالیٰ فأرداکم فأصبحتم من الخاسرین، بس تم لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. جس نے ایک صفت کا انکار کیا وہ جاہلیت کے لوگوں میں سے اس مسئلے میں سے مشابہت کرتا ہے. جاہلیت کا مسئلہ جو ہے یہ، جس نے ایک صفت کا انکار کیا وہ ان جیسا ہے جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ تھے. اس جزئیے میں بہترین زمانے میں سلف صالحین کے زمانے میں اسماء و صفات کے تعلق سے، صفات کے خاص طور پہ تعلق سے دو بڑے گروہ تھے. ایک تھا صحابہ کرام کا گروہ، سلف صالحین، صحابہ تابعین، اتباع تابعین کا. بلکہ صحابہ کرام کے زمانے میں یعنی کھلم کھلا کس نے بھی صفت کا انکار نہیں کیا، تابعین کے زمانے میں یہ فتنہ شروع ہوا اور جہمیوں نے یہ فتنہ شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے. پھر آہستہ آہستہ معتزلی آئے اور انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ کو صفات سے بالکل علیحدہ کر لیا, انکار کیا صفات کا. پھر اشاعرہ اور ماتوریدی آئے, انہوں نے کہا کہ بعض صفات ہم مانتے ہیں اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں. تو اس زمانے سے آج تک یہ دو بڑے گروہ موجود ہیں, اہل سنت جماعت سرسائن کی جو پیروی کرنے والے ہیں, متبعین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی صفت قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے, وہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں, اس پر ہمارا ایمان ہے, یقین ہے, اقرار کرتے ہم ان چار شرطوں کے ساتھ, بغیر انکار کے, تعطیل کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, بغیر تحریف کے اور بغیر نسبیت بیان کرنے کے. نہ انکار ہے, نہ کیفیت ہے, نہ تحریف ہے اور نہ مثلیت ہے, ہمارا ایمان ہے. اور دوسرا گروہ جس نے یا تو مکمل انکار کیا یا بعض کا انکار کیا اور بعض کا اقرار کیا, یہ سب اہل بدعت میں سے ہیں. اور الحاد صفات کے باب میں اس کی مختلف صورتیں ہیں, ان میں سے صفات کا انکار کرنا کہ کوئی صفت بھی نہیں ہے, یہ بھی الحاد ہے. بعض صفات کا انکار بعض کے اقرار کرنا, یہ بھی الحاد ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے صفات سے موصوف کرنا جو اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے, جو ثابت ہے قرآن میں نہ سنت میں, یہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے صفات کی تعویل کرنا اور حقیقت تحریف ہے کہ اس صفت کے معنی یہ نہیں, یہ معنی ہے, اسے کہتے ہیں تحریف. لیکن بعضوں اسے تعویل کے نام سے جانتے ہیں کہ جیسے کہ الرحمن علی عرش استوى, اللہ تعالیٰ رحمان جو عرش پر مستوی ہوا, تو معتزلہ نے کہا استولا, لام بڑھا دی اپنی طرف سے, اللہ فرماتے استوى, یہ کہتے ہیں استولا, استوى مستوی ہوا, استولا غالب ہوا. تو غالب ہوا معنی پہلے کسی اور کے پاس تھا عرش, پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے جنگ کی, اس پہ پھر غلبہ ہوا, تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کے قبضے میں عرش آیا, سبحان اللہ. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ استوى, وہ اس طرح نہیں فرما سکتا تھا, نعوذ باللہ, کہ لام کا لفظ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے, کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے تھے کہ استوى یا استولا ہے, یا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے وحی لے کے کہ استوى ہے, اور آپ وسلم نہیں فرمایا کہ استولا ہونا چاہیے, استوى کیوں کہتے ہیں. صحابہ کرام نے آپ وسلم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ استوى استولا ہے, یہ کیوں کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ. اگر کسی نے اعتراض کیا ہے تو کئی سالوں کے بعد, صدیوں کے بعد, ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے نہیں, اس کا مطلب, اس کا معنی یہ ہے کہ استولا ہے, استوا نہیں ہے. اور منسوب کس کی طرف ہے؟ ایک نصرانی کی طرف, الاخطر نصرانی ہے, کرسچن نصرانی ہے. کہتے ہیں وہ عربی شاعر تھا, کرسچن تھا, اس کے دیوان میں یہ شعر ہے, اور جب دیکھا کہ اس کے دیوان میں یہ شعر ہے ہی نہیں, تب بھی نہیں مانے. استوى بشر على العراق من غير دم, من غير سيف ولا دم مهراقي, کہ بشر جو ہے نا عراق پر قابض ہوا, تو یہاں پہ استوى کا لفظ استولا کا نہیں ہے, کہتے عربی زبان میں استوى استولا ایک ہی ہے, استوى کہیں تو استولا, دونوں میں ایک کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ بشر جو عراق کے اوپر بیٹھا ہوا ہے مستوی ہے, مطلب یہ کہ وہ قابض ہوا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان یہاں پہ اس کا مقصد یہی ہے. تو یہ تمہیں کس نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو استوى کو استوى کہتا, استولا کو استولا کہتا. بہرحال تو یہ بھی الحاد میں سے ہے. اور ایک اور الحاد کا ایک طریقہ ہے جس تفویض کہتے ہیں. تفویض کا معنی ہے, میں تحریف بتائیں, تحریف کا معنی کہ باطل تعویل کرنا, جیسا کہ ہاتھ ہے قدرت نعمت کہنا, استوى ہے استولا کہنا, یہ تحریف ہے. اچھا ایک اور ہے تفویض. تفویض کا معنی ہے کہ تفویض المعنى, کہ معنی نہیں جانتے ہم, بے معنی کر دینا. رحمان کا معنی کیا نہیں جانتے, اللہ رحمان ہے مانتے ہیں, معنی کیا نہیں جانتے, اللہ رحیم ہے جانتے, معنی کیا نہیں, اللہ تعالیٰ کریم ہے جانتے ہیں, ہاں مانتے ہیں, کریم مانتے ہیں, لیکن معنی کیا نہیں جانتے. ارے کریم کا معنی نہیں جان سخاوت، نہیں 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 سخاوت کہیں گے تو تشابہ ہوگا، ہاں اب ہم کریم کہتے ہیں بے معنی. اور یہ خطرناک بات ابو منصور ماتوریدی سے بھی ثابت ہے، انہوں نے کتاب کتاب التوحید لکھی جن ماتوریدی، کتاب توحید ہے، عجب بات ہے، ان کی بھی کتاب التوحید ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں، اسماء و صفات کی باب کتابوں سے بات انہوں نے باب باندھو اور یہ بات کی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ایسے ہیں جیسے کہ حروف مقطع ہیں الف لام میم. اب الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ اللہ اعلم. اللہ تعالیٰ کے صفات کا کیا معنی ہے؟ اللہ اعلم. جیسے کہ ہم یہ نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے، ہم یہ توجیہ بیان کر رہے ہیں کہ اسماء و صفات کی باب ہم کیا کریں. اب اسماء و صفات تو آگے قرآن مجید میں، اگر ہم مانتے ہیں تو تشبیہ لازم آتی ہے ان کے عقل کے مطابق، نہیں مانتے پھر قرآن کا انکار ہوتا ہے تو ہم کریں تو کریں کیا؟ تو کیا بیچ کا راستہ ہے؟ کیا بیچ کا راستہ ہے کہ جیسے الف لام میم تو ہے نا قرآن مجید میں، معنی نہیں جانتے، مانتے ہیں قرآن مجید کی آیتیں مانتے ہیں، قرآن کی حروف ہیں بھی مانتے ہیں، الف لام میم پڑھنے میں ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ملتا ہے، الف کا الگ، لام کا الگ، میم کا الگ. اسی طریقے سے رحمان رحیم ہم مانتے ہیں، اللہ کا رحمان رحیم، لیکن بغیر معنی کے مانتے ہیں. جیسے کہ الف لام میم کا معنی نہیں پتا، رحمان رحیم کا معنی بھی نہیں پتا. ان للہ وانا الیہ راجعون. المهند المفند عقائد علماء دیوبند، وہ بھی الحاد کرتے ہیں اسماء صفات کے بعد میں. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اکثر مسلمان آج ان عقائد کے مسائل سے دور ہیں، ان کو کسی نے سمجھایا ہے، نہیں سمجھا، نہیں سمجھنا چاہتے، وہ جائے ان کا رب جانے. لیکن حق بات ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. بعض لوگ یار اب نام نہ لیا کریں، نام نہیں لیں گے تو پتہ کیا چلے گا کہ کون سا گروہ کس کس نے الحاد کیا ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، بعض اوقات ہمیں نام لینا بھی ضروری ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے اندر بدعات موجود ہیں، کفر عقائد موجود ہیں، وہ پتہ ہی نہیں. آپ کہتے ہر وہ ہوگا، ہم نہیں ہیں. جب چور چوری کرتا ہے نا، وہ کوئی کہ چوری ہو گئی ہے تو کہتے ہیں اب اور بھی تو ہوں گے نا چور اس مجلس میں، میں اکیلا تھوڑی ہوں. اگر آپ کا فلان نے چوری کی ہے پھر پکڑا بھی جاتا ہے. کچھ ایسے ہی معاملہ ہے، جب آپ کسی کے نام نہیں لیتے کہتے یار اور بہت ہے، میں تو ہوں ہی نہیں، میں تو ماشاءاللہ خیر پی ہوں، بھرے حق پہ نمازی ہوں، عبادت گزار ہوں. جب تعین سے بات کرتے ہیں پھر لوگوں کا آنکھیں بھی کھلتے ہیں. کیا واقعی بات یہ کہیں؟ کتابیں موجود ہیں، جا کے دیکھ لیں. کسی پہ ہم جھوٹ نہیں باندھتے، الحمدللہ کتابیں موجود ہیں، آپ لوگوں کی کتابیں ہیں، آپ لوگوں کے مکتبے نے چھاپی ہے اور ہم نے پڑھی ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں. شاید پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے تو آپ درست کر دیں کہ آپ نے غلط پڑھا ہے، ہمیں سمجھا دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. المهند المفند عقائد علماء دیوبند میں سوال کیا گیا استواء کے تعلق سے اور ہاتھ کے تعلق سے. کیا ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے؟ کہتے ہیں ہمارے علماء نے یہ توجیہ دی ہے کہ استواء کا معنی استولا بھی ہے اور ہاتھ کا معنی قدرت بھی ہے. یہ الحادنی صفات میں جو معنی متعین، اس معنی کو تبدیل کر دوسرا معنی بیان کر دینا، یہ الحاد نہیں، یہ بھی الحاد ہے. میں مسائل جہلیت کے بیان کر رہا ہوں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں کتنی مسائل ہیں جہلیت کے، جتنی بھی بیان کیے ہیں ان میں سے کوئی ایک مسئلہ آپ جانتے ہیں جو ہمارے آج ہمارے اس زمانے میں امت میں نہ ہو؟ جتنی مسائل ابھی تک میں نے بیان کیے ہیں واللہ دکھ کی بات ہے. اور یعنی ان مسائل کو جانتے ہوئے بھی، جاننے کے بعد بھی بعض لوگ ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے. اور یہ جب مسئلہ جہلیت کا ہے اور معاملہ تعلق عقیدے سے ہے اور ایمانیات سے، تو میں توبہ کر لوں. ایک شخص کہہ رہے تھے میں اپنے امام سے، میں اپنے شیخ سے پوچھوں گا. میں نے کہا پوچھنا آپ کا حق ہے، میں نے کہا روکا ہے آپ کو، لیکن یاد رکھیں آپ کو وہ نکل نہیں دے گا اس دلدل سے. توبہ کریں، ابھی توبہ کرو، بعد میں جا کے پوچھو اگر پوچھنا ہے تو. جب توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا اور دل میں ایک نور سا پیدا ہو جائے گا کہ اگر پھر تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکے گا. اگر توبہ نہیں کرو گے اور کہو کہ میں جا کے پوچھوں گا، نہ تو پھر پوچھ سکو گے، اگر پوچھے گا تو پھر اللہ کی طرف سے توفیق نہیں، کیونکہ دلائل کے ساتھ تو مسئلہ بیان کیا گیا ہے. دلائل کے ساتھ یہ کس کا راستہ ہے، یہ کس کا راستہ ہے. اگر قرآن سنت، قرآن اور سنت کی سمجھ نہیں آتی تمہیں، تو یہ دیکھے کہ صحابہ کرام نے کیسے سمجھا، ان کا راستہ کیا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اماموں کا راستہ کیا تھا، انہوں نے ان مسائل کو کیسے سمجھا، ان کی بات سمجھ لیں میرے بھائی. اب امام ابو حنیفہ اپنے امام اعظم بھی ہیں، اور پھر ان کے قول کو چھوڑ کے ماتریدی کے قول کو لے لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ پھر امام اعظم ماتریدی رہا یا امام اعظم ابو حنیفہ رہا؟ جس کی پیروی کی جاتی ہے وہ امام اعظم ہوتا ہے یا جس کو چھوڑ دیا وہ امام اعظم ہوتا ہے؟ اور کس مسئلے میں؟ عقیدہ کا مسئلہ اصولی آپ بھی کہتے ہیں اصولی مسئلہ ہے. پھر امام صاحب کے اصول کو کیوں چھوڑ؟ اسی کتاب میں المحند المفند اقادم دیوبند میں وہ خود کہتے ہیں مقدمے میں کہ ہم فروع میں مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فروع میں, اور اصول میں ہم متبع ہیں امام حسن اشعری امام ابو منصور ماتوریدی کے. طریقت ہم صوفی ہیں. عجب بات ہے بھائی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کیوں نہیں لیے آپ لوگوں نے؟ اس لیے کیونکہ اصول آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے. سچ بولیں, کیا مسئلہ ہے؟ سچ بولنے میں عظمت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی اصول لیے ہیں فروع لیے ہیں تو کوئی مشکل نہیں, کیا کوئی گیم شو ہے نعوذ باللہ کہ ادھر سے کچھ لے ادھر سے کچھ, مرضی سے اپنی مرضی ہے. پھر جس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اصول فلان سے اور فروع فلان سے اور سلوک کسی اور سے تیسرے سے لیا تصوف سے لیا, اسے تو پھر بڑا عالم ہونا چاہیے نا. سب سے امام ابو حنیفہ سے بڑا ہونا چاہیے, وہ منصور ماتریدی سے بڑا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں نا, ایک بڑی عقل تو ہوگی نا جس نے ان تینوں کو چن کے جمع کیا ہے. میرے بھائی آپ ایک فروٹ کی دکان میں جاتے کہتے ہیں مجھے ایک کوکٹیل جوس چاہیے, جو آپ کو فروٹ پسند ہے وہی آپ لیں گے نا. آپ کو کیلا پسند ہے, کیلا ڈالیں گے؟ اگر کوئی کیلا ڈالتا پیئیں گے آپ؟ کہ بھی آپ کو کیلا پسند ہے تو کیوں ڈالا ہے اس کو؟ آپ مرضی سے آپ اپنا جوس بناتے ہیں. وہ کون سی شخصیت جس نے اپنی مرضی سے یہ منہج بنایا ہے؟ یہ منہج ہوتا ہے. کس کی وہ عقل تھی جس نے کہا امام ابو حنیفہ کہ ہم نے عقیدہ لینا ہے, ابو منصور ماتوریدی کا ہم نے, امام ابو حنیفہ کا ہم نے فروع لینے ہیں فقہ لینی ہے, امام ابو منصور ماتوریدی کا جو ہے ہم نے عقیدہ لینا ہے, اور تصوف کے ہم نے جو راستے ہیں وہ چار جو راستے ہیں وہ ہم نے لینے ہیں. اسے کہتے ہیں ہوا نفس. بات تلخ ہے لیکن حق ہے. کون ہے؟ اگر متبع واقعی آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو امام اعظم سمجھتے تو پھر اصول بھی ان کے لیتے, فروع بھی ان سے لیتے, اور سلوک اخلاق بھی ان سے آپ سیکھتے, پھر تو بات ہوتی نا. امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں, معروف ہیں. فقہی مسائل میں اختلاف کیا ان لوگوں نے, لیکن اصول مسئلے میں کوئی اختلاف کیا؟ اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. کیا وجہ ہے؟ وہ راستہ آپ لوگ کیوں نہیں اپناتے؟ یہ بھی الحاد میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں, صفات میں بات کر رہا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں تأویل سے کام لینا اور حقیقتاً وہ تحریف ہے, کیونکہ معنی ہی بدل جاتا ہے. تو امام ابو منصور ماتوریدی جو ہے وہ اپنی بات کرتے ہیں کہ الف لام میم کی طرح جان لو, اور ان کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ تأویل سے کام لو, کہ تأویل تحریف اور تفویض یہ تینوں چیزیں آج دیوبندیت میں اور بریلویت میں موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تاکہ انصاف ہو جائے, بعض لوگ ایسے الحاد میں سے یہ بھی ہے کہ میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے صفات بیان کریں جو اللہ تعالیٰ کی نہ ہو. یعنی کوئی شخص دیکھیں مقام ربوبیت تو دیکھیں نا, کوئی شخص اللہ تعالیٰ وصف کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں فاؤنٹین ہیڈ آف مرسی. فاؤنٹین ہیڈ کیا ہوتا ہے؟ سر چشمہ. فاؤنٹین کیا ہوتا ہے؟ رأس نافورة العدل عربی میں اس کا ترجمہ ہے سر چشمہ. دیکھ اللہ تعالی رحمان الرحیم ہے, یہ کہ اللہ رحمان الرحیم کیا مشکل ہے؟ اب یہ ایسے لفظ کہنا, اپنے طرف سے ایسے الفاظ شامل کرنا اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بیان ہوتی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے وہ بھی اپنے بعض پروگرام میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو وہ فاؤنٹین ہیڈ آف مرسی ہیں, انجسٹس مرسی انجسٹس. تو یہ چیزیں جو ہیں, اگر آپ کسی شخصیت مخلوق میں سے کسی کی آپ تعظیم کرتے ہیں تو آپ اس کے وصف میں جو کہ کہنا چاہتے ہیں شریعہ کے حدود میں آپ ان کی تعظیم کریں. کوئی عالم ہے, کوئی بادشاہ, جیسے بھی جیسے شاعر کرتے تھے یا ادب والے لوگ ادیب کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنی طرف سے ایسے الفاظ بیان کرنا جو نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے, یہ بھی الحاد میں شامل ہوتا ہے. اگلا مسئلہ جو ہے جاہلیت کا, مثلا نمبر 39 امام صاحب فرماتے ہیں الالحاد فی الاسماء 38 الالحاد فی الصفات 39 ہے الالحاد فی الاسماء كقوله جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہم یکفرون بالرحمن اور وہ لوگ رحمان کا انکار کرتے تھے کفر کرتے تھے سورة الرعد آیت نمبر 30 جہلیت کا مسئلہ نمبر 39 اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد یا انکار کرنا جاہلیت میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض صفات کا انکار کرتے تھے جاہلیت کے لوگ الحاد کرتے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں بھی وہ الحاد کرتے تھے اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا وہم یکفرون بالرحمن وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے تو یکفرون بالرحمن کیا مطلب وہ رحمان نام کا انکار کرتے تھے وہ کہتے ہیں ہم رحمان نام کو نہیں مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کو مانتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں رب مانتے ہیں اور عبادت میں شرک کرتے تھے لیکن رحمان نام کو بھی نہیں مانتے تھے اور صلح الحدیبیہ کے موقع پر جب صہیب بن عمرو اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں معاہدہ ہوا اور جب لکھا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سیدنا علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو صہیب بن عمرو کہا رکو رکو اللہ کو تو ہم مانتے ہیں یہ رحمان کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے اسے ہم تو رحمان الیمامہ کو جانتے ہیں مسلمہ کذاب آپ کو رحمان کہتا تھا اور تاریخ میں آج تک کذاب ہے رحمان کو جانتا ہے رحمان الیمامہ یمامہ کا رحمان مسلمہ کذاب آج تک جب تک مسلمہ سے کذاب نہ لگے تو مزہ نہیں آتا بات ادھوری سے رہ جاتی کون سا مسلمہ ہے بھائی مسلمہ کذاب آج تک تاریخ میں اس کا نام کذاب لکھ دیا گیا کیونکہ سنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں تو صہیب بن عمرو نے کہا یعنی منظر ہم تو ایک رحمان کو جانتے وہ مسلمہ ہے مسلمہ کذاب ہے تو پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لکھو بسم اللہ کا اتفاق ہوا تو مشرکین عرب رحمان کے نام کا انکار کرتے تھے کہ ہم نہیں مانتے رحمان کہ اللہ تعالیٰ ہے اور یہ روایت سے بخاری مسلم کی روایت ہے یہ جو قصہ صہیب بن عمرو کا ہے اور وہ یہ بھی کہتے کہ دیکھو محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بڑا عجیب سا ہے ہمیں کہتا ہے شرک نہ کرو اور خود دو معبودوں کو پکارتا ہے اللہ کو پکارتا ہے رحمان کو بھی پکارتا ہے اللہ تعالیٰ یہ اتنازل فرما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں ادعوا اللہ تم اللہ کو پکارو او ادعوا الرحمن یا رحمان کو پکارو ایما تدعو جسے بھی پکارو حقیقتا تم اللہ کو پکارو کیونکہ لہ الاسماء الحسنى یہ پیارے نام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنى جو ہے یہ سورۃ الاسراء آیت نمبر 110 اللہ تعالیٰ کے نام کتنی ہیں اللہ اعلم کتنی ہے اللہ اعلم بہت زیادہ ہیں کوئی گن نہیں سکتا جو ہم جانتے ہیں وہ کتنی ہیں 99 سے بھی زیادہ ہیں لیکن جس نے 99 ناموں کو حفظ کیا یعنی ان کو یاد کیا جمع کیا یاد کیا ان معنی کو سمجھا پھر اپنے اندر اس معنی کو سمجھنے کے بعد کوئی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی اس کا اثر اس کی زندگی میں آیا تو ایسے شخص جو ہے جنت میں داخل ہوگا سبحان اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جاہلیت کا زمانہ تھا کہ جاہلیت میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرتے تھے اور آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی الحاد ہوتا ہے اور جہمیوں نے تو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات دونوں کا انکار کیا اور معتزلہ نے ناموں کو تو ثابت کیا لیکن معنی نفی کر دی کہ اللہ تعالیٰ علیم تو ہے لیکن بغیر علم کے کریم ہے بغیر کرم کے رحمان و رحیم ہے بغیر رحمت کے کیا تم لوگوں نے پھر ثابت کیا ہے وہ کہتے ہیں نام اور ذات الگ الگ ہیں تو کیسے مان لیتے ہیں تعدد لازم آتا ہے پتہ نہیں کتنی شر کے دروازے کھلے جب انہوں نے عقل کو آگے کرنا چاہا قرآن اور سنت کے اگر صحابہ کرم سلف فصاحب کا راستہ اپناتے تو ان سے یہ غلطی کبھی نہ ہوتی صحابہ کرام کا راستہ کیا ہے سلف فصاحب کا راستہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ایک لونڈی نے جواب دیا، کم سن لڑکی نے جواب دیا، فی السماء. اللہ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کرتے ہوئے فرمایا اعتق فإنه منا، اللہ تعالیٰ کہا ہے آسمان پہ میں کون، آپ اللہ کے پیار پہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان مکمل ہوا. اعتق فإنه مؤمن، اے مومن عورت، مومن لڑکی سے اسے آزاد کر دو. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى فکیف استوى، رحمان تو عرش پر مستوی ہوا، یہ تو ہم نے پڑھے قرآن مجید میں، لیکن کیسے مستوی ہوا؟ یہ بات سمجھ میں سمجھ سے باہر ہے. ایک ہی سمجھی ایک نہ سمجھی، جو ایک چیز جان لی اور دوسری نہ جان سکی. جو جاننا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی تو ہوا، اور جو کیوں جانا یہ کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. جو چیز نہیں جانی اس لیے نہیں جانی کہ اس کی دلیل موجود ہی نہیں ہے. کیفیت اللہ نے ہمیں نہیں فرمایا کہ مستوی تو کیسے ہوا، رحمان ہے تو کیسا ہے، رحیم ہے تو کیسا ہے، کریم ہے تو کیسا ہے، یہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کے علم غیب میں ہے. لیکن جو ہمیں پتہ ہے، جو معلوم ہے، اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس چیز کے لیے جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اور جس کا علم ہمارے لیے لازمی بھی نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے پیچھے لگیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. کیونکہ علم غیب، جس نے بھی علم غیب کو کھولنے کی کوشش کی ہے وہ گمراہ ضرور ہوا. اگر اس میں خیر ہوتا اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتا. جو ہمارے دل ہیں، یہ ایمان کی بات ہے، جو کچھ اللہ نے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر سمجھا اسے بیان فرما دیا، اور جو ہم سے چھپایا وہی ہمارے لیے خیر ہے. اب خیر کو چھوڑ کے، اس خیر کو سمجھتے ہوئے اس چیز کی کھوج میں لگنا جو ہمارے لیے خیر ہے ہی نہیں، تو سوائے گمراہ کے اور بچے گا کیا؟ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے غصے میں آ کے چہرہ سرخ ہو گیا، فرماتے ہیں الاستواء معلوم، استواء کا معنی تو معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت تو مجہول ہے. استواء معلوم کی اس کی دلیل ہے استواء، کیفیت مجہول ہے، اس کی دلیل ہی نہیں ہے. تو میں کیسے تمہیں بتاؤں کیونکہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مستوی ہوئے، جب اللہ نے ہمیں بتایا نہیں ہے تو کون جرت کر سکتے اور یہ کہہ سکتے کہ کیسے مستوی ہوا؟ والایمان بھی ہی واجب، ایمان واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی عرش پہ، کیوں؟ اس کی دلیل موجود ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور یہ سوال کرنے بدعت ہے، کیوں؟ اس کی دلیل موجود ہی نہیں ہے، کیفیت کیسی ہے. اور پھر حکم دیا کہ اسے نکال دو. اس نے کہا میں نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا، نواب صاحب کہتے میں نے تم سے سنے، اسے نکال دو. سبحان اللہ، یہ سرف صالحین کا موقف تھا اسماء صفات کے تعلق سے. کاش کہ آج کے زمانے میں بھی ہمارے مسلمان بھائی سلف صالحین کے ان مواقف کو سمجھے کہ اسماء و صفات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے، توحید سے ہے. ارکان ایمان کے پہر کن اللہ تعالیٰ پر ایمان، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے ہمارا، صرف کہنے کی حد تک. تو یہ بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو اسماء و صفات بھی اللہ تعالیٰ کے ایمان میں شامل ہے. جس نے اسماء و صفات کا انکار کیا تو اس نے، اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کا کمزور ہے یا بالکل ہے نہیں، جیسے کہ جہمیہ کافر ہے. اور جو بعض صفات کا اقرار بعض کا انکار کرے تو بدعتی ہے. اور اسماء و صفات کے تعلق سے میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اتنے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے واللہ کہ عقل حیران ہو جاتی، وہ عقل جو شریعت کی حدود کو جانتی ہے اور شریعت کے نصوص کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتی ہے، جسے کہتے ہیں العقل السلیم. اور یہ عقل السلیم یہ جانتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تہائی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، ون تھرڈ تقریباً. اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا، نمرود کا ذکر کیا، ابو لہب کا ذکر کیا، ان سب کو ہم جانتے ہیں کہ نہیں؟ ان کے صفات بھی جانتے ہیں، ان کی بد اخلاقی بھی جانتے ہیں، ان کے کفر کو بھی جانتے ہیں، جانتے کہ نہیں؟ کوئی شخص ہے جو جانتا ہے کہ ابو لہب کافر نہیں ہے؟ کوئی ایسا شخص ہے جو کہتے فرعون کافر نہیں؟ کوئی ہے؟ کہاں سے پتا چلا فرعون کافر ہوئے؟ صرف قرآن سے پتہ چلا نا. عجب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کا ذکر کرتا ہے اور صفات بھی بیان کرتے ہیں ہم بات جان لیتے ہیں, اور اپنی ذات کے تعلق سے ہم جانتے نہیں ہیں کہ رحمان الرحیم کا معنی کیا ہے. مطلب کہ کوئی ایک تہائی قرآن مجید غیر معروف المعنی ہے, بے معنی ہے ایک تہائی قرآن مجید کی. اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے لیے کلام اور وحی نازل فرمائے گا جو ہمارے لیے دستور حیات ہے, جو نور ہے, جو برہان ہے, جو ضابطہ حیات ہے, اور ایک تہائی بے معنی ہو کیا ممکن ہے؟ ناممکن ہے. اس لیے یہ جتنے نظریات ہیں جو عقل کی بنیاد پر موجود ہیں وہ سارے سر باطن نظریات ہیں, اور جو نصوص کی بنیاد پر نظریات حق جو موجود ہیں, جو نصوص کی بنیاد پر نظریات ہیں وہ حق ہیں, اور ان پر عمل کرنا چاہیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روش منہج کو سمجھنے کی, اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللہ پر جزائے خیر دے بھائی کا یہ سوال ہے کہ قرآن مجید کے آخر کی صفحے میں بعض مصاحف میں جو مطبوع ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں اور ایک حدیث بیان کی گئی ہے, کیا اس پر کیا یہ صحیح ہے؟ اس لیے علماء کا اختلاف ہے. اس میں یہ جو لمبی حدیث ہے جس میں 99 نام ہیں, یہ لمبی حدیث ضعیف ہے, اور یہ ایک راوی کا اپنا ایک قول ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث ہے وہ پہلے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, جس نے ان ناموں کو حفظ کیا تو اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. جو باقی جو تفصیل ہے ان ناموں کی, یہ ایک راوی کی طرف سے نام تھے, اور ان میں بعض نام ایسے جو ثابت نہیں ہے. اس کی دلیل جیسے کہ الستار اس میں دیکھیے الستار ہے, الستار کی دلیل نہیں ہے. تو جن مصاحف میں الستار کا نام موجود ہے اور بعد میں دیکھیں انہوں نے چینج کر لیا ہے دلیل کے مطابق کیا ہے, جو الغرض کلیہ یہ ہے جو نام اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید یا صحیح حدیث میں ثابت ہو گیا ہے وہ حق ہے, اس پر ہمارا ایمان ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں, توقیف مطلب بغیر دلیل کی ہم بات نہیں کر سکتے, خاموش ہیں, اور دلیل ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب قرآن جیت کی آیت یا صحیح حدیث مل جائے تو ہمارا ایمان ہے, وہ ہمارا دین ہے. جزاک اللہ خیر.
اور اللہ کے رسول کے 99 نام
ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام نہیں ہیں, غلط ہے, بدعت ہے. دلیل صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لی خمسۃ اسماء. کون اعراب کرے گا؟ ترجمہ یہ ہے میرے صرف پانچ نام ہیں, ترجمہ یہ ہے صرف پانچ نام ہیں. جی لی خمسۃ اسماء, صحیح بخاری کی روایت ہے. لی خمسۃ اسماء نام کون سے ہیں؟ ترتیب سے محمد و احمد والماحی الذي يمحو الله به الكفر والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه والعاقب. یہ پانچ نام ہیں, محمد, احمد, الماحی, الحاشر, العاقب. عاقب یعنی اس کے بعد کوئی نبی نہیں, ٹھیک. یہ پانچ نام ہیں. اچھا اب بتاؤ تو صحیح نام, اللہ آپ کو جزائے خیر دے تو ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے. نہیں اچھا سوال کیا آپ نے. اب میں نے کہا کہ صرف پانچ نام ہیں, یہ صرف لفظ حدیث میں ہے کہاں پہ ہے؟ صیغۃ الحصر, بارک اللہ فیک. دیکھیں کیسے لی خمسۃ اسماء, خمسہ مبتدا ہے, خمسۃ اسماء لی, خمسۃ اسماء لی اصل یہ تھا. اچھا تو لی کیا ہے؟ یہ خبر ہے جو مقدم ہے, خبر مقدم ہے. خبر کون سے؟ جار مجرور ہے نا, ٹھیک ہے, مقدم ہے. اور یہ عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ جو چیز پیچھے اس کو اگر آگے کر دیا جائے تو صیغۃ الحصر یعنی صرف اور صرف اس کا معنی بن جاتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صرف پانچ نام ہیں, تو 99 کہاں سے آئے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صرف پانچ, یہ کہیں 99 ہیں. اور پھر دیکھیں جرت, دیکھیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, اس لیے وہ لوگ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں حد سے گزر گئے، غلو کے راستے کو اپنائے اور کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام ہیں، یعنی
برابری،
برابری. دیکھیں بعض مسائل میں لکھے اللہ پھر ساتھ محمد لکھا ہوا ہے، ایک جگہ پہ ایک لیول پہ. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اللہ نے جب کلمہ کیا پڑھتے ہیں، جب کلمے میں برابری ہم برابر کیوں نہیں ہے؟ تو پھر آپ لوگ بھی ٹھیک کر لینا، اللہ نہ لکھے، لکھے لا الہ الا اللہ اور محمد نے لکھے محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انصاف ہے کہ نہیں؟ اللہ اور محمد برابر غلط ہے، یہاں پر صوفی نہیں ہے، بھی ہیں بہت ہے، بہت ہے صوفی. اللہ کے بندے حرم میں بھی لکھا ہے، جہاں پر بھی لکھا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن جو حق ہے وہ تو سمجھے نا ذرا، آپ طالب علم آپ تو سمجھے نا ذرا، کہ اللہ اور محمد ایک ہی جگہ پر ایک ہی لیول پہ لکھنا جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے. اگر آپ نے لکھنا ہے تو کلمہ لکھیں، اللہ کی جگہ لکھیں لا الہ الا اللہ، اللہ کو بڑا کر دیں اور پھر لا الہ چھوٹا کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور محمد رسول اللہ لکھیں جو کلمہ ہے تو برابر ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کلمے کے علاوہ آپ ایک لیول دینا چاہتے ہیں اللہ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ ہے خاتم کا، کیسے لکھا ہوا ہے جو عام مشہور و معروف ہے؟ کیا ہونا چاہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ ہے نا، محمد رسول اللہ، کیسے لکھا ہوا ہے؟ اوپر اللہ ہے، پھر رسول ہے، پھر محمد ہے. نہیں تو کیوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کلمہ لکھا ہے تو اوپر سے شروع ہونا چاہیے تھا، جائز بھی ہے. لیکن ادب دیکھیں، ادب ہمیں سکھا رہے ہیں، پوری امت کو ادب سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام اگر سیکوینس میں بھی بعد میں بھی آ رہا ہے، لیکن ادب کا دامن یہ ہے جب جگہ نہ ہے تو اوپر اوپر لکھا کرو، میرے نام کے ساتھ کبھی بھی نہ برابر نہ کرنا. اور آج ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ان للہ وانا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا بالله. کیا تحقیق کرتی ہے؟ وہ کہ شگرد حسن گرام فضاؤں میں تحقیق کی، جہمی کردار قال احد قط اثبت منه سلام النبلاء. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں چیز بتاؤں آپ کو، جہمی کا لفظ، خارجی کا لفظ اور ایسے الفاظ تو امام حنیفہ کی طرف سے بھی منسوب ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ میں بتا رہا ہوں بعض سند صحیح بھی، میں کوئی شک نہیں، امام حنیفہ کے تعلق سے بعض سند صحیح بھی، جیسے کہ اپنا اس نے بیان کیا اپنا خطیب بغدادی نے، بات سمجھے صحیح. بات یہ ہے کہ عقیدے کے تعلق سے جو ایک ہوتی ہے ہر امام کی ابتدا، میں بتاؤں آپ سمجھے ذرا اس مسئلے کو. ابن القیم کو لے لیں آپ، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں صوفی تھے، متصوف تھے، اور ان کی بعض کتابوں میں آج بھی اس صوفیت کا اثر موجود ہے. ایک ہوتے عالم کی ابتدا، ایک ہوتے عالم کی انتہا. ابتدا میں جب طلب علم کے آغاز ہوتا ہے تو بہت سارے مسائل، بہت ساری چیزیں آتی ہیں. جیسے علم میں ترقی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ یہ جو بدعات خرافات آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں. جب کوئی شخص رسول جماعت کو راستے کو اپنا لیتا ہے، پھر ان چیزوں سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے محققین علماء کہتے ہیں، ان کی طرف بعض باتیں منسوب تھیں، تجہم ہے، خروج ہے، بہت ساری چیزیں ایسے جو بدعتی جو مناہی وہ منسوب تھے اور بعض صحیح سنہ سے بھی ثابت تھے. لیکن ان کی انتہا کہاں تک پہنچی؟ آخر میں ان کا کیا عقیدہ تھا؟ آخر وہ کیسے تھے؟ یہ بات ہے. یعنی کسی عالم کے اب دو قول لیتے ہیں، ایک قول میں ان سے کسی صفت کا انکار ہے، دوسرے قول میں وہ اس صفت کو وہ ثابت اقرار کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں. تو یہ ناانصافی کہ ہم نے ایک صفت کو لے، ایک اس کی بات کو لے لی جس میں انکار ہے، جو اقرار نے چھوڑ دی. تو ان علماء جو اپنا محققین علماء ہیں رسول جماعت کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد جو ہیں ان کا عقیدہ جو ہے, اور یہ عقیدہ طحاویہ کی شرح انشاءاللہ میں کر رہا ہوں, ان میں امام ابو جعفر الطحاوی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا ہے, امام قاضی ابو یوسف کا ہے, محمد حسن شیبانی کا ہے, اور اس عقیدے میں دیکھیں یہ بالکل چیزیں نہیں ہیں. یہ امام ابو جعفر الطحاوی بعد میں آنے والے ہیں, جن کا ذکر آپ نے کیا معین وغیرہ, یہ ان کے زمانے کے لوگ ہیں. اب ابتدا میں ایک امام کچھ کہتا ہے, اب اس کی انتہا کسی اور چیز پہ ہوتی ہے تو ہم اس کی انتہا کو لیں گے, اس کی ابتدا کی غلطی کو نہیں دیکھیں گے. ابتدا میں ہر انسان نقص میں ہوتا ہے, انتہا کماک درجے تک پہنچ جاتے پھر بھی نقص باقی رہتا ہے. جو نقص باقی رہا اس کے باوجود بھی رسول جماعت کے علماء کے اس پہ اتفاق ہے کہ عقیدہ طحاویہ معتبر عقیدہ ہے, اور یہاں کی نسل میں پڑھایا جاتا ہے اور رسول جماعت کا عقیدہ سمجھا جاتا ہے. امام ابو جعفر طحاوی 321 ہجری میں وفات ہوئی ان کی, یعنی زمانے کے بعد کی بات آ رہی ہے. تو وہ انہوں نے دیکھے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے, ان کا نچوڑ پھر بیان کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عقائد ہیں ان کے, وہ خود حنفی عالم ہے. تو پھر جو محققین علماء ہیں, شیخ علامہ البانی ہے, شیخ ابن باز ہیں, ابن عثیمین ہیں, یا ان سے پہلے کے جو علماء ہیں, ہر دور کے علماء عقیدہ طحاویہ کا خاص اہتمام کیا ہے اور جماعت کے مساجد میں پڑھائی گئی ہیں. اگر یہ عقیدہ ان کا غلط ثابت ہوتا کہ محمد حسن شیبانی کذاب جہم جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے, تو پھر تو کیسے ہم اس عقیدے کو پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, تو ہمیشہ عقیدے کے تعلق سے تحقیق بہت ضروری ہے. اور ٹھیک ہے ان کی تحقیق اپنی ہوگی, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بھی عالم ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں جو میں نے عقیدہ پڑھا ہے, عقیدہ کتاب نے علماء سے پڑھی ہے, عقیدہ طحاویہ کی شرح میں ایک سے زیادہ عالم سے پڑھی ہے, ان سب نے, یعنی شیخ ابن باز سے عقیدہ طحاویہ کی تعلیق کی ہے, انہوں نے کبھی اس میں یہ تعلیق نہیں کی کہ ہم حسن شیبانی کو آپ یہاں سے نکال دیں, ایکسکلوڈ کر دیں, کیونکہ جہمی کذاب تھا اور فلاں روایت ہے, اس کی سند بھی صحیح تھی. علامہ البانی تعلیق کی ہے عقیدہ طحاویہ پہ, انہوں نے بھی یہ بات نہیں کی. شیخ صالح فوزان نے شرح کی عقیدہ طحاویہ کی, انہوں نے بھی یہ بات نہیں کی. تو جتنی بھی آج یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہے ہیں عقیدہ, کس نے یہ بات نہیں کی؟ تو صرف تحقیق کا معاملہ جو ہے, ٹھیک ہے دو علماء میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو اس میں راجع قول میں سمجھتا ہوں وہ یہی جو ہمارے علماء حقیق العلماء کا قول ہے. واللہ اعلم. وہ تو پھر شاد اور محفوظ تو لمبی بات ہے. وعلیکم السلام. کبوتر کو اڑا دیا
گاڑی سے. پوچھ رہے تھے مجھے, پریشان ہوں جس دن سے میں عمرہ کے لیے گیا ہوں, سوال
پوچھنا چاہیے کسی کو. ہنسی مذاق نہیں, وہ ٹھیک ہے, ہنسی مذاق نہیں, علمی بات ہے, اللہ کو رضا خیر دے, علمی مسئلہ ہے, ایسے ہنسی مذاق کیا. سوال سمجھے کیا مسئلہ ہے؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مر گیا گاڑی میں, مر گیا کبوتر, مر گیا تو مسئلہ ہے کوئی؟ کس جزئیے میں پرابلم؟ نہیں نہیں, احرام کی حالت میں شکار جائز ہے؟ نہیں ہے. اگر کوئی شکار کر لے تو اس کا کیا ہے؟ دم ہے؟ نہیں, دم نہیں ہے, فدیہ ہے. اس کا بدل ہے, اس کا بدل فیصلہ اہل علم کریں گے. بدل اچھا, کبوتر جو ہے اس کا بدل کیا ہے؟ بکری ہے. دیکھیں انعام تین ہیں, یا بکری ہے, یا گائے ہے, یا اونٹ ہے. یہ دیکھا گیا کہ علماء جو ہیں, یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے, کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو جانور پانی کیسے پیتا ہے, اور پرندے پانی کیسے پیتے, مشابہت جیسے پھر انہوں نے کیا, انہوں نے دیکھا کہ کبوتر ویسے پانی پیتے جیسے بکری پانی پیتی. اس لیے کبوتر اور بکری ایک جیسی ہے, تو کبوتر اگر شکار میں مر گیا تو پھر بکرا ذبح کریں گے آپ, لیکن یہاں پر شکار نہیں ہوا. ہاں, اور یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ویسے مر گیا. یاد رکھیں, دوسرا سوال یہ ہے بھائی کا کہ ایک خاتون نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا عمرے کی حالت میں, طواف کرتے ہوئے ایک چکر طواف کا پورا کیا اور پھر بچے نے تنگ کیا, وہ طواف سے باہر نکلے, عمرہ کو چھوڑ دیا, مکمل نہیں کیا. تو اب یہاں موجود ہیں یا اچھا ادھر ہی ہیں ابھی؟ اچھا, تو اس کا یہ ہے کہ ابھی فوراً جو ہے اپنے وہ ابھی احرام میں, اپنے احرام میں ابھی باقی ہے. احرام ایک دفعہ اپنی نیت کر لیں حج کی یا عمرے کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتم الحج والعمرۃ للہ, سورہ بقرہ کی آیت میں, کہ تمام کرو حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے. اور جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے تمام کرنا ہوتا ہے, ضروری ہے, چاہے فرض حج ہو یا عمرہ ہو یا نفل حج عمرہ ہو. اور پھر جب آپ شروع کرتے ہیں اور کوئی مسئلہ پیش ہو جاتا ہے، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور آپ نے نیت میں شرط رکھی فمحل حیث حبستنی، تو پھر تو آپ احرام سے خارج ہو سکتے ہیں اس مصیبت کی وجہ سے جو ہوئی ہے. جیسا کہ بھائی کا سوال ہے یہ کہ ان کی اہلیہ نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، بچے نے تنگ کیا، بچے تنگ کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، پھر طواف کو چھوڑ دیا، تو وہ ابھی تک اپنے احرام میں باقی ہے، وہ فوراً جائے، نیت اس کی ابھی موجود ہے. عورت کے خاص کوئی کپڑا نہیں ہوتا احرام کا، وہ جو اس کے کپڑے تھے پاک اور صاف کپڑوں میں شرعی جو کپڑے ہیں وہ دوبارہ پہنے اور واپس چلی جائیں، طواف شروع سے کریں، سعی بھی کریں، پھر اپنے ایک پور کے برابر بال جمع کر کے کاٹ لے، عمرہ پورا ہو گیا. جو محظورات الاحرام ہوئی ہیں ابھی تک ان پہ کوئی دم نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جہالت میں ہوئی ہے، وہ یہ سمجھ چکی ہیں کہ جب میں نے طواف کو چھوڑ دیا اور دل سے اپنی نیت کو ختم کر دیا تو عبادت کی بلند نیت پہ ہوتی ہے، عمل کی بلند نیت پہ، جب نیت ختم تو عبادت بھی ختم، عمل بھی ختم. لیکن حج کی عمرے کے تعلق سے نیت باقی رہتی ہے، صرف محض نیت ختم کرنے سے عمل یا عبادت ختم نہیں ہوتی. تو اس لیے ان کو یہی کہہ دیں کہ فوراً جو ہے وہ جب ان کو خبر مل جائے ابھی تو فوراً وہ چلے جائیں اور اپنا عمرہ مکمل کرنے، ابھی تک وہ اپنے احرام میں ہے. وہاں بعض علماء کے قول ہے کہ اس پر اگر جمع ہو گیا کیونکہ شادی شدہ ہے تو عمرہ فاسد ہو گیا، ایک دم واجب ہو گیا، اور پھر ایک عمرہ اپنا قضا کر لیں. اگر ایسا کچھ نہیں ہوا، جمع نہیں ہوا، تو اپنے احرام میں باقی ہیں، جا کے عمرہ کر لیں. جزاک اللہ بارک سبحانک اللہ وبحمدک. جی ہاں، الحاد میں یہ بھی ثابت ہے، میں شاید بات کرنے میں بھول گیا اس وقت، کہ کوئی شخص اللہ تعالی کے لیے کوئی ایسے نام ایجاد کرے جس کی دلیل نہ ہو، جو اللہ تعالی نے اپنے لیے نام نہیں بیان فرمائے، نہ قرآن مجید میں اور نہ ہی اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمائے ہیں، کوئی بھی نام اللہ تعالی کے لیے رکھنا یا بیان کرنا جائز نہیں ہے کسی صورت میں. یہ بھی الحاد میں شامل ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی اچھا نام ہو، بشرطے کہ اچھا اللہ تعالی کے لیے آپ یہ نام رکھ سکتے ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے. نام وہی اچھے ہیں جو اللہ تعالی نے خود اپنے رکھے ہیں، اس کے سوا کوئی اچھا نام نہیں ہے. اللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.